گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا ایک بہت ہی پیارا اور معلوماتی سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ہے، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم حاضر ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، چنانچہ نبیوں کے سالار، رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ،
مزاج اچھے ہیں آپ کے؟
الحمدللہ،
اللہ تبارک و تعالی دو جہاں کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ مدنی چینل کے سلسلے میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے سوالات کے آپ جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔
سوال یہ میرا، میری ایک طبیعت پہلے 3 تھی، اب ایک اور اللہ تعالیٰ نے دی، اس کا نام گھر والوں نے رکھا نام ارادیکا، تو یہ نام مہربانی فرمائے کہ یہ اس کا معنی ٹھیک ہے یا یہ نام ٹھیک رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مزید کال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کو دفنانے سے پہلے اکثر لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے، تو اس کے لیے فاتحہ خوانی کرنا یا دعا مانگنا کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟
انشاءاللہ ابھی جواب دیتے ہیں آپ کو۔ مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی کرنا کیسا؟ جی حضور، ہمارے اسلامی بھائی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں، رابقہ نام رکھا ہے انہوں نے،
رابقہ
رابقہ۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ اس میں کاف جو ہے وہ نقطے والا ہے یا بغیر نقطے والا۔
اصل میں عربیکا یا اس طرح ارادیکا کر کے کنجی تو لگا تھا۔ بہرحال نام ایسا رکھنا چاہیے کہ جو مشہور و معروف ہو، یعنی عوام میں رائج ہو، ایسا نام رکھیں، ایسا نام کہ جو لوگوں کو معلوم نہ ہو اور بالکل نیا نام ہو، قرآن و حدیث میں آیا نہ ہو اور صحابیات کا نہ ہو، تو ایسا نام رکھنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ علماء اس کو پسند نہیں کرتے، لہذا مشورہ یہی ہے کہ جو ہے وہ ایسا نام رکھیں کہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے۔ تو اس کے لیے جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب شائع ہوئی ہے وہ حاصل کر لیں، اور وہ ہے اصل نام رکھنے کے احکام کے اوپر ہی، تو وہ لے لیں۔ تو اس میں جو ہے وہ نام لکھے ہوئے ہیں بچیوں کے بھی، بچوں کے بھی، تو ان میں سے کوئی اچھا سا نام وہ رکھ لیں، اور اس میں نیت یہ کر لیں کہ میں جو ہے وہ کسی بزرگ ہستی، یعنی وہ باقی بزرگ ہستی کا نام ہے، تو اس کے نام کی نیت سے جو ہے وہ نیت کرتے ہوئے وہ نام رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ حاصل ہوگا۔
سبحان اللہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بھی معمول یہ ہے کہ نام رکھتے ہیں بزرگوں کے نام پر، اگر مدنی منیوں کے نام رکھتے ہیں تو صحابیات کے نام پر، ولیات کے نام پر نام رکھتے ہیں، اور ایک اور بات پیش نظر رکھتے ہیں کہ نام ایسے ہوں کہ جو زبان پر جاری بھی ہو سکیں آسانی کے ساتھ۔ اب بعض ایسے نام ہوتے ہیں کہ حضور وہ نام زبانوں پر جاری نہیں ہوتے، وہ بگڑ جاتے ہیں وہ نام۔
اور اس پہ تو کئی دفعہ ہم لوگ بیان کر چکے ہیں سلسلے کے اندر، بھی امیر علیہ سنت بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں ریت چلی ہوئی ہے نا، نام ایسا کہ دوسرا کوئی نہ رکھے۔
ہاں، منفرد قسم کا نام،
بالکل نیا نام ہو کہ دوسرا کوئی رکھا ہی نہ ہو کسی نے۔ اب اس کے لیے چاہے وہ باگڑ بلا نام بھی رکھنا پڑے تو رکھ لیں گے، عجیب سا
نام جو ہے نا، باگڑ بلا زبان پر خوبصورت نہیں لگتا نا، اریشا اور اس طرح کے عجیب و غریب نام۔ بالکل،
ابھی ایک نے مجھے اپنے بچے کا نام بتایا ابلیچ،
ابلیچ
جی، یعنی سین کی جگہ چے لگا دیا ہے، تو تو وہ ابلیس سے ابلیچ بن گیا. وہ پتہ نہیں کس نسبت سے رکھا, یہ جیب
ابلیچ سے پہلے الف تو نہیں لگا دیا
بس یہ جو بھی ہے. تو اس طرح کے نام جو ہے وہ رکھنا یہ غیر مناسب ہے. نام ایسے رکھیں کہ جو مسلمانوں میں رائج ہوں. تو یہ جو شہرت کی خواہش اور عجیب و غریب قسم کے نام رکھنے کا طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے. نام کیسا ہونا چاہیے, نام کیسے رکھنے چاہیے,
پڑھتے ہوں گے
ہاں بزرگوں کے ناموں کی نسبت سے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے, اور اگر غلط لوگوں کے نام پہ نام رکھیں گے تو اس کے برے اثرات بھی ظاہر ہوں گے.
صحیح صحیح صحیح, جزاک اللہ تعالیٰ خیرہ. ہمارے ایک اور اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو انتقال کر جائے تو اس کے لیے فاتحہ خوانی کرنا وغیرہ.
وہ کہہ رہے تھے دفن ہونے سے پہلے جو ہے وہ بعض لوگ نہیں کرتے, دعا نہیں کرتے, فاتحہ نہیں کرتے. تو دیکھیں میت کے لیے کسی وقت بھی دعا کی جا سکتی ہے.
صحیح.
اور میت کے لیے کسی وقت بھی اسال ثواب کیا جا سکتا ہے. اسی طرح زندہ کے لیے بھی کام کیے جا سکتے ہیں. تو جنازے کے بعد دفن کرنے سے پہلے جو ہے وہ دعا کرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. جنازہ پڑھ لیا اس کے فوراً بعد بھی دعا کی جا سکتی ہے اور دعا کرنا اچھی بات ہے اگر اس وقت کی دعا, لیکن یہ کہ جنازے کے بعد جب دعا کی جائے تو اس میں اختصار کیا جائے, یعنی طویل دعا نہ کی جائے, مختصر دعا کی جائے. کیونکہ حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ میت کو جلد سے جلد دفنانا چاہیے. تو اس لیے جنازہ پڑھ لیا تو جنازہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دعا کریں, مختصر دعا کریں اور فوری اس کو دفنائیں. لیکن اس سے پہلے یعنی جنازہ پڑھنے کے بعد اور دفن کرنے سے پہلے اسال ثواب کرنا, فاتحہ کرنا بھی درست ہے. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دعا مانگنا بھی درست ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, کہ جب تم میت کے اوپر نماز پڑھ چکو تو اب اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو.
صحیح.
اس میں فا کے ساتھ فرمایا ہے کہ فاخلصوا له الدعاء, اور فا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا کام ہونے کے بعد دوسرا کام ہونا. تو نماز جب پڑھ چکے تو پھر اس کے بعد میت کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو میت کے لیے جس وقت چاہیں دعا کر سکتے ہیں, چاہے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کریں, دفن کرنے کے بعد کریں, دفن کرنے سے پہلے کریں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب جنازے کے بعد دعا کریں گے تو وہ دعا کرنا اچھی بات ہے, لیکن وہ دعا مختصر ہونی چاہیے, زیادہ لمبی نہ ہو, اور فوراً جو ہے وہ میت
نماز
کی
کوشش کرنا چاہیے. دعا
جی وہ بھی دعا ہے اس کے لیے.
ماشاء اللہ, جزاک اللہ تعالیٰ خیرہ. اگلی کال سنا لیجیے.
میں طلاق کے بارے میں سوال پوچھ رہا تھا سر. ایک وقت میں تین طلاق بیوی کو ہو سکتی ہے غصے میں, شدید غصہ ہو.
صحیح, ایک وقت میں تین طلاق غصے میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کا جواب انشاءاللہ مفتی صاحب سے لیتے ہیں. جی مزید کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مجھے زوال کا وقت پوچھا, زوال کا وقت کب سے لے کر کب تک رہتا ہے؟
زوال کا وقت, ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سرکار غوث پاک کی جو تصویر مبارکہ ہم گھروں میں لگوائی ہوتی ہے, کیا یہ واقعی سرکار غوث پاک کی ہے؟ میرا یہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے.
غوث پاک کی تصویر جو گھروں میں لگائی جاتی ہے کیا واقعی وہ غوث پاک کی تصویر ہے؟ انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں. جی مزید سوال.
بعد جنازے ہوتی تقریر کہنے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ چھوڑنے چاہیے یا سلام پھیرنے کے بعد؟
صحیح, اس کا بھی انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں. جی حضور, ایک وقت میں تین طلاقیں دی ہیں اور غصے کی حالت میں دی ہیں, کیا اس کے بارے میں حکم ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ غصے ہی کی حالت میں دی جاتی ہے. سخت غصہ ہوتا ہے جب بندہ طلاق دیتا ہے. تو جب طلاق دی ہے, تین طلاقیں ایک ساتھ دی, تو تین طلاقیں آئمہ اربعہ کے نزدیک مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے, اور تمام آئمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم, یہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ایک وقت میں کسی نے تین طلاقیں دیں تو وہ تین طلاقیں ہی پڑیں گی.
صحیح.
تین ایک نہیں ہوتے, تین تین ہی ہوتی ہیں. لہذا اگر غصے میں کسی نے اپنے بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں تو اس صورت میں یہ تین طلاقیں ہی واقع ہوں.
درست, صحیح. مزید زوال کے وقت سے متعلق بھی پوچھا تھا ہمارے اسلامی بھائی نے کہ زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟
دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ تین اوقات مکروہ ہوتے ہیں. ایک تو سورج طلوع ہونے کے بعد سے 20 منٹ کا وقت, یعنی جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے.
صحیح.
تو اس کے بعد سے لے کے 20 منٹ کا وقت, یہ جو ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے. اسی طرح غروب آفتاب سے پہلے, یعنی سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے, یہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں نماز مکروہ ہوتی ہے, یعنی یہ بھی مکروہ وقت کہلاتا ہے. اور تیسرا وقت جو ہے مکرو وقت یہ زہبۂ کبرا کا ہوتا ہے جس کو عام طور پہ ہمارے یہاں زوال کا وقت کہا جاتا ہے. تو یہ زہبۂ کبرا کا وقت جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے.
صحیح.
تو اس کے لیے بہتر سب سے حل یہ ہے کہ آپ کیلنڈر لے لیں جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہے
جی.
یا پھر جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں
جی.
تو اس کے اندر وہ وقت مینشن کیا ہوا ہوگا, ہر دن کا وقت جو ہے وہ ایک آدھا منٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے.
صحیح.
تو اس کو دیکھ لیں گے تو اس کے حساب سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دن کا جو وقت ہوتا ہے دن میں وہ زوال کا وقت, زہبۂ کبرا کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے جس کو عام طور پہ زوال کہا جاتا ہے.
تو اس وقت میں کیا مطلب نماز نہیں پڑھ سکتے؟
ہاں اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے اور تلاوت بھی نہ کرنا بہتر ہے کہ تلاوت نہ کرے بلکہ ان اوقات کے اندر ذکر و اذکار کرے وہ.
صحیح. درود شریف پڑھ لیں,
درود شریف پڑھیں,
ذکر اللہ کر لیں, مطالعہ کر لیں.
جی بالکل.
ماشاء اللہ. مفتی صاحب ہمارے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصویر جو عموماً لگائی ہوئی ہوتی ہے تو وہ گھروں میں لگانا کیسا, اور واقعی وہ غوث پاک کی تصویر ہوتی ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی بھی بزرگ کی تصویر گھروں کے اندر لگانا یہ ناجائز و حرام ہے.
صحیح.
ایک تصویر عام ہوتی ہے جیسے ہماری یا کسی اور کی ہے تو وہ تو گھر کے اندر اگر ادھر ادھر ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, یعنی وہ پاؤں میں بھی آ گئی تو بھی بندہ کوئی اتنا زیادہ اس کو فیل نہیں کرتا. لیکن جب بندہ کسی بزرگ کی تصویر لگائے گا تو اس میں عام طور پہ احترام کا پہلو واضح ہوتا ہے کہ اس میں اس کا احترام ہی کرنا ہے, اور تصاویر کو احترام کے ساتھ رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے. تو بزرگوں کی تصویر کی تو خاص طور پہ ممانعت ہے, یعنی کسی اگر پتا بھی ہے کہ یہ فلاں مثلا ہمارے دور کے کوئی بزرگ ہیں ان کی جیسے امیر علیہ سنت کی مثال کے طور پہ تصویر کسی نے کھینچ لی تو آپ پتا ہے واضح طور پر کہ امیر علیہ سنت کی تصویر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کو گھر کے اندر تعظیم اور احترام کے ساتھ لگانا یہ عام تصویر کے مقابلے میں سخت ہے. سخت منع ہے کہ ایسی تصویر کو احترام کے ساتھ لگایا جائے. دنیا میں بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی اس کی وجہ ہی یہ لکھی گئی ہے کہ ابتداءً جو قوم نوح کے پانچ نیک افراد تھے جن کا سورہ نوح کے اندر ذکر بھی موجود ہے, ان کی تصاویر ان کے بت بنا کے رکھ لیے گئے تھے اپنے پاس. پھر اس کے بعد شدہ شدہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہی ان کے بت بن کے رہ گئے. یہ پہلے ان کی زیارت کرتے تھے پھر اس کے بعد ان کی عبادت کرنا انہوں نے شروع کر دی. تو اس لیے خاص طور پر جو بزرگوں کی تصویر ہے اس کو رکھنے سے یہ منع کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ کسی بھی بزرگ کی تصویر اگرچہ کہ معلوم ہو کہ یہ ان کی ہے اس کے باوجود اس کو رکھنا گھر کے اندر آویزہ کر کے لگانا یہ ناجائز و حرام ہے, اس کی شرعاً اجازت نہیں. دوسری بات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب جو تصویر ہے بالکل من گھڑت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ تصویر غوث پاک کی ہو. یعنی واضح طور پر اس میں ایسی خطائیں ایسی غلطیاں ہیں کہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں آپ کا حلیہ مبارک لکھا ہوا ہے اس سے ایک تو بالکل میچ ہی نہیں کرتی.
صحیح.
ٹھیک ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی تھی وہ سینہ بھری ہوئی تھی, بڑی داڑھی تھی آپ کی, اور وہ جو بنائی گئی ہے اس میں وہ داڑھی بھی پوری صحیح طریقے سے نہیں ہے, اور بعض مقامات پر تو ایسی تصویریں ہوتی ہیں کہ جس میں ران بھی کھلی ہوئی ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کا معاملہ کریں آپ سے تصور ہی نہیں ہے. آپ شریعت کے پابند تھے, شریعت کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے. تو یہ جو تصویر عام طور پر ہمارے یہاں بازاروں کے اندر ملتی ہے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہے ہی نہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصویر یہ بنوایا ہی نہیں کرتے تھے, آپ تصویر کی حرمت کے یہ قائل تھے. اور دوسری بات جو ہم پہلے بیان کر چکے کہ اگر بالفرض تسلیم کر بھی لیا جائے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہے تو بھی اس کو رکھنے کی شرعاً یہ اجازت نہیں ہے. اصل حکم اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے, انہوں نے اس بات سے ہمیں منع کر دیا, اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدرجہ اولا ہمیں اس بات کو منع کریں گے کہ میری تصویر کو رکھا جائے. یعنی ان کی خوشی اس کے اندر نہیں ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر آپ اپنے پاس رکھیں تو اس سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوں, ایسا ہرگز نہیں. اس کے سب سے بڑے مخالف خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے کہ میری تصویر رکھی جائے. اعلی حضرت نے اس طرح کی مثالیں بیان کی ہیں کہ بعض لوگ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مرتبہ نعوذ باللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑھا دیا, یہ سوال ہوا اعلی حضرت سے, تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ محبت نہیں ہے, اس بات کے سب سے پہلے مخالف خود غوث پاک رضی اللہ عنہ کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز شریعت کی پیروی ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شریعت کی پیروی کرنے والے ہیں. آپ ایسی چیزوں سے خوش ہونے والے نہیں, آپ خوش ہونے والے ہیں کہ شریعت کے مطابق, سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے. تو سنت کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے, حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے, حرام خانے سے بچیں گے, حلال بھی کم سے کم کھائیں گے, لوگوں کی مدد کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو غوث پاک رضی اللہ عنہ خوش ہوں گے. تصویر رکھنے سے غوث پاک رضی اللہ عنہ خوش نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہوں گے.
خوش بھی ظاہر نہیں ہوں گے اور فیض بھی نہیں ملے گا
ظاہر ہے.
بلکہ ہمارے ہاں تو اتنی مطلب جہالت کا دور دورہ ہے کہ تصویر تو آویزہ کی جاتی ہے, ساتھ میں اس پہ ہار بھی پہنایا جاتا ہے.
یہ ہندوانہ رسم ہے, یعنی یہ غیر مسلموں سے لی ہوئی ہے کہ اب وہ چاہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو چاہے اپنے کسی عزیز کی ہو, یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے, یہ غیروں سے لیا ہوا ہے, تو اس کی شرن بالکل بھی اجازت.
آپ نے امیر علیہ سنت کی بھی مثال دی کہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ اسلامی بھائی فخریہ طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تصویر ہے, اگر اپنے وہ والٹ وغیرہ میں بھی رکھتے ہیں اس کو. تو ان پر انفرادی کوشش کی ہے, ان کو سمجھایا, ان سے بھی یہی اسی طرح کی بات کی کہ اگر امیر علیہ سنت یہ تصویر دیکھیں گے تو کیا فرمائیں گے.
دیکھیں گے کیا, امیر علیہ سنت تو مدنی مذاکرے کے اندر واضح طور پہ بیان کر چکے ہیں کہ میری تصویر جس کے پاس ہے اگر کسی نے کھینچ لی یا پرنٹ نکال لیا اس کا موبائل سے یا کمپیوٹر سے تو اسے چاہیے اس کو ضائع کر.
حضور یہاں پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین, حالانکہ اس سے پہلے بھی دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں اس پر کلام ہوا ہے, اور یہ جو تصویر کی جو بات ہو رہی ہے اس تصویر سے مراد کون سی تصویر ہے, اور جو موبائل وغیرہ میں اور ٹیبلٹ پی سی وغیرہ میں جو تصویر ہوتی ہے امیر علیہ سنت کی, تو وہ تصویر کیا, وہ تصویر
تصویر کا حکم نہیں.
جی وہ بھی ذرا اس کی وضاحت فرما دیں,
اس میں مسئلہ نہیں ہے. اگر موبائل کے اندر ہے یا لیپ ٹاپ کے اندر ہے یا آپ کے آئی پیڈ کے اندر ہے تو اس میں جب تک موجود ہے اس میں رکھنے میں مسئلہ نہیں ہے. صحیح. اس کا پرنٹ آؤٹ کریں گے تو پھر اس کی شرعی اجازت.
ہاں مطلب کسی کاغذ وغیرہ پہ اس میں اور پرنٹ آؤٹ کر کے اس کو آویزہ کرنا, اپنے پاس رکھنا,
اس کی اجازت
نہیں ہوگی. جزاک اللہ تعالی خیرہ. حضور ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ نماز جنازہ میں سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ چھوڑے جائیں گے یا نماز سلام کے بعد؟
جب چوتھی تکبیر کہہ لی جائے گی تو سلام کرنے سے پہلے, یعنی تکبیر کہتے ہی ہاتھ چھوڑ دیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ
دونوں ہاتھ چھوڑیں گے.
جی دونوں ہاتھ چھوڑ دیں.
بعض اوقات یوں ہی دیکھا ہے کہ ایک سلام پھیرتے ہیں تو یہ والا ہاتھ چھوڑتے ہیں, پھر دوسرا سلام پھیرتے ہیں تو یہ والا ہاتھ چھوڑتے ہیں.
مسئلہ یہ ہے, بحر شریعت میں بھی لکھا ہے, دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جیسے ہی چوتھی تکبیر کہی تو بلا تاخیر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے دونوں کو.
صحیح.
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرے گا.
صحیح صحیح. اور پھر اس کے بعد دعا ہے.
جی بالکل, دعا.
اور دعا کے لیے آپ نے فرمایا اخلصو, یعنی
اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, کہ جب تم میت کے اوپر نماز پڑھ چکو تو اب خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو.
سبحان اللہ.
تو یہاں اس حدیث
اعلان کیا جاتا ہے صفحے منتشر کر دیں, اور یہ کیا ہے اس بارے میں, منتشر ہو جائیں, جدا جدا ہو جائیں, اس طرح کا کچھ ہے کیا؟
دیکھیں نماز جنازہ کے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی اعلان ایسا کرنا ہو, وہ تو عام نمازوں کے لیے ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد منتشر ہونا بہتر ہوتا ہے تاکہ بعد میں آنے والے کو پتہ چل جائے کہ جماعت ہو گئی ہے. لیکن ٹھیک ہے, اس میں بھی منتشر ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تاکہ جو بعد میں آ رہا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ جنازہ ہو چکا ہے, تاکہ وہ دعا کے اندر شامل ہو جائے.
ٹھیک, جزاک اللہ تعالی خیرہ. ہمارے ساتھ مزید کالر ہیں, آئیے چلتے ہیں کال کی طرف. جی
اللہ رکھا, بول رہا ہوں شہر ملکوار سے. جی جو یہ امام جعفر کا ختم جو آتے ہیں, جو کنڈوں کا ختم ہے, اس کے بارے پوچھنا تھا, یہ باہر بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا اندر ہی کرنا پڑتا ہے؟
صحیح. جی مزید,
میرا سوال یہ ہے کہ تحیت الوضو اور سنت اگر گھر میں پڑھ کر مسجد میں جائیں تو کیا تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں دوبارہ؟
صحیح, تحیت الوضو اور سنت گھر سے پڑھ کر جائیں انشاءاللہ. جی حضور, اللہ رکھا بھائی ہیں ملکوال سے. تو یہ جو رجب شریف میں نیاز کی جاتی ہے امام جعفر صادق کی, تو یہ سب بچوں کے لیے خاص ہے, سبھی کھا سکتے ہیں غالباً, اسی طرح کا سوال تھا.
دیکھیں رجب میں جو کونڈے کیے جاتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, یا جو ہم نے ایک جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی ایصال ثواب کا سلسلہ شروع کیا, ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ دونوں بزرگ ہستیوں کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے.
صحیح.
تو یہ اچھی بات ہے, ایصال ثواب کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور جب بزرگوں کو ہم ایسے معاملات میں یاد رکھیں گے, یعنی 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے لیے, امام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایصال ثواب کے طور پر نیاز کی ہے, تو یاد رکھیں کہ جو بزرگوں کو ان اپنی عام حالت کے اندر یاد رکھتا ہے.
صحیح.
یعنی خوشی کی حالت میں جب غم نہ ہو پریشانیاں نہ ہو اس وقت بندہ یہ کام کرتا ہے نا تو بزرگ جو ہیں وہ اس کو مصیبتوں کے وقت یاد کرتے ہیں. اس لیے کہ ایک حدیث پاک ہے کہ تم اللہ کو اس وقت یاد کرو کہ جب تم آسانی کے اندر ہو.
واہ.
تو جب تم شدائد میں مصیبتوں میں پریشانیوں میں ہوگے تو اللہ کی خاص عنایتیں اس کی خاص توجہ تمہاری طرف ہوگی. اور بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے حدیث پاک کے تخلقوا باخلاق اللہ کہ اللہ کی وہ صفات کہ جس کے اوپر بندہ عمل کر سکتا ہے اس پہ بندے کو عمل کرنا چاہیے. صحیح. ان سے ان کو اپنانا چاہیے. تو بزرگ جو ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو انسان کر سکتے ہیں تو وہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسانی کے اندر یاد کیا جائے تو وہ خاص توجہ فرماتا ہے. جب بندہ مصیبت کے اندر ہوتا ہے اس کو پکارتا ہے. تو اسی طرح بزرگوں سے جب ان کو ہم ایسے مقامات پہ یاد کریں گے جب آسانیاں ہی آسانیاں ہوں تو اس وقت ان کی خاص توجہ ہماری طرف ہوگی جب ہم پریشانیوں کے اندر ہوں گے. تو اس لیے جو ایصال ثواب ہے یہ کرنا بزرگوں کو خوش کرتا ہے, ان تک ثواب پہنچتا ہے, وہ خوش ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہمارے پر مشکلات ہوں گی, اللہ نہ کرے ایسا ہو تو مشکلات آئیں, تو پھر یہ جو بزرگ ہیں یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پر خصوصی توجہ فرما کر ہماری اللہ کی عنایت سے مدد فرمائیں گے
انشاءاللہ.
اچھا اب رہا یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو غلط شامل کر لی جاتی ہیں لیکن ان چیزوں کی غلط شمولیت کی وجہ سے یا غلط باتوں کے شامل ہونے کی وجہ سے اصل شے خراب نہیں ہو جاتی.
صحیح.
یعنی ہم اصل شے ہی کو غلط قرار دے دیں کہ اس کو ختم کرنا قرار دے دیں. جیسے مثال کے طور پر مساجد ہیں, مسجدوں کے اندر آج کل کیا نہیں ہوتا.
صحیح.
لوگ کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں, موبائل کے اندر میوزک بج جاتے ہیں اور کئی کام ہوتے ہیں اس طرح کے. لوگ چوریاں کر جاتے ہیں, چپل چوری کرتے ہیں, بجلی چوری کر لیتے ہیں مسجد کی, طرح طرح کے کام کرتے ہیں. لیکن ان تمام باتوں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ لوگ مسجد میں آنا چھوڑ دیں یا مسجد نعوذ باللہ شہید کر دی جائیں. ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا, بلکہ جو غلط چیزیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی, اس کے بارے میں جو ہے وہ نصیحت کی جائے گی. اسی طرح ایصال ثواب چاہے وہ کنڈوں کے حوالے سے ہو چاہے کسی اور معاملے کے حوالے سے ہو, اگر اس میں غلط باتیں رائج ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب جیسے رجب ہی کے حوالے سے, کنڈوں کے حوالے سے کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو غلط ہیں, یعنی جس کی طرف توجہ خود ہمارے علماء اہل سنت نے دلائی ہے. مثلا لکڑ ہرے کی کہانی پڑھنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی جگہ ہمارے علماء نے اچھی ترغیب دلائی کہ اس چیز کو ختم کر کے اچھی چیز لے کر آئے. وہ کیا کہ آپ سورہ یاسین پڑھ لیں, آپ قرآن کی کوئی دوسری سورت پڑھ لیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ سرے سے کنڈی ختم کر دیں. نہیں, بلکہ جو غلط چیز تھی اس کو نکالیں اور اس کی جگہ آپ اچھی بات کو لے کر آئیے. تو اسی طرح بعض مقامات پر یہ ہوتا ہے کہ مخصوص کر دیا کہ فلاں ہی کھائے گا, مخصوص کر دیا کہ جو ہے وہ اس گھر کے اندر ہی کھائے گا, مخصوص کر دیا کہ یہ صرف مٹی کے برتن کے اندر ہی بنائی جائیں گی. اگر کوئی ان کو شرعاً ضروری سمجھتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے.
صحیح.
وہ غلط کرتا ہے, اس کو ان باتوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ چیزیں غلط ہیں, ان چیزوں کو آپ نکالیں, اور جو اصل چیز ہے ایصال ثواب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ کونڈے کریں, کھیر پکائیں. اب چاہے آپ مٹی ہی کے برتن کے اندر پکائیں لیکن اس کو آپ لازم نہ سمجھیں اور سب کو کھلائیں, گھر سے باہر بھی لے جا کر کھلائیں, اس میں کوئی حرج نہیں.
بچوں کو بھی کھلائیں,
بچوں کو بھی کھلائیں, بڑوں کو بھی کھلائیں. کوشش یہ کریں کہ آپ غریبوں کو کھلائیں.
کیا بات ہے, ماشاءاللہ, کتنی پیاری پیاری باتیں, کتنے پیارے پیارے مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی بزرگوں سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے. اور حضور جو آپ نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ, یہ اللہ تعالی کے اخلاق کیا ہے؟
یعنی اس کے وہ صفات کہ جس پر بندہ عمل کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی علیم ہے,
سبحان,
علم والا ہے, تو بندہ علم حاصل کرے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے,
سبحان,
لوگوں کو دینے والا ہے, تو جو اللہ نے بندوں کو دیا ہے وہ آگے دوسروں کو دے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مدد کرنے والا,
سبحان,
ہے, تو لوگوں کو جہاں جہاں اس نے مدد کا اختیار دیا لوگوں کو چاہیے آگے دوسروں کی مدد کرے. تو اس طرح وہ کام جس پر عمل بندہ کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو اختیار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں
جی,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہوتی ہیں وہ رمضان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں.
کیا بات,
بہت زیادہ رمضان کے اندر رحمتیں ہوتی ہیں, اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ان کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اجود الناس،
سبحان اللہ،
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ کرتے تھے سخاوت. وہ اجود ما کان فی رمضان حین یلقاہ جبریل، کہ جب رمضان کے اندر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو اس وقت نبی کریم سب سے زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے. وکان اجود من الریح المرسلۃ، کہ جو ہوا ہوتی ہے جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخاوت فرمانے والے تھے. تو رمضان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سخاوت کیوں زیادہ ہوتی تھی، کیوں جود زیادہ ہوتا تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اندر رحمتیں زیادہ نازل فرماتا ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے اندر سخاوت یہ زیادہ سے زیادہ فرمائے کرتے تھے.
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر.
جی
ماشاء اللہ، مظہر کامل، کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تحیت الوضو اور سنت وغیرہ اگر یہ گھر سے پڑھ کر جائے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، تو اب جا کر تحیت المسجد مسجد میں پڑھنی ہوگی، تو وہ تو تحیت المسجد کا تعلق تو مسجد سے ہی.
جی مسجد سے ہی ہے، لیکن اب یہ کہ وہاں جا کے اگر تو وقت ایسا ہے کہ جو مکروہ ہے جس میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے،
نہیں
تو اس وقت تو وہ نہیں پڑھ سکتا.
مثلاً
مثال کے طور پر اثر کے سوری فجر کے وقت وہ گیا،
جی
تو اب فجر کی سنتیں اس نے گھر پر پڑھ لی ہیں، تو اب اگر وہ مسجد کے اندر آئے گا تو اب وہ نفل نہیں پڑے گا، بلکہ جب وہ فرض ادا کرے گا نا فجر کے، تو اس سے تحیت المسجد کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، اور دن میں ایک بار جو ہے وہ تحیت المسجد اگر کسی نے پڑھ لی تو یہ کفایت کرے گی
پورے دن کے لیے
کفایت کرے گی. اب مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ مغرب سے کچھ دیر پہلے مسجد کے اندر آیا، تو وہ مکرو ٹائم ہوتا ہے یعنی نوافل کے لیے، تو اس وقت نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو اس وقت وہ نفل نہیں پڑے گا تحیت المسجد. اب وہ بیٹھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، درود پاک پڑھے، اس کو تحیت المسجد پڑھنے کی وہاں پر اجازت نہیں ہے.
وغیرہ بھی گھر سے سنتیں وغیرہ پڑھ کے آنے کی یا تحیت الوضو وغیرہ پڑھنے کی،
نوافل گھر میں پڑھنے چاہیے، لیکن جو سنتیں بھی گھر میں پڑھنی چاہیے، لیکن اب جو زمانہ ہے اس میں بہتر یہ ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اب کے زمانے کے اندر بہتر یہ ہے کہ جو سنتیں ہیں ان کو مسجد میں پڑھنے کی عادت بنائے، کہ مسجد کے اندر پڑھا کرے، تاکہ ایک تو لوگوں سے تہمت دور ہوگی، تو آدمی اس کا پابند بھی رہے گا، لیکن گھر کو بہرحال خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، گھر کے اندر بھی نوافل بندے کو پڑھتے رہنا چاہیے. حدیث پاک کے اندر اس کی ترغیب موجود ہے کہ گھروں کے اندر نوافل پڑھتا رہے بندہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے اندر برکتیں بھی نازل ہوں گی،
اور پھر قبرستان نہ بناؤ.
تو وہ اسی لیے ہے کہ نماز پڑھو گھر کے اندر، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ برکتیں نازل ہوں گی، دوسرا یہ کہ جو چھوٹے بچے اور گھر والے ہوں گے وہ اس کو نماز پڑھتا دیکھ کر اس کی ترغیب بھی حاصل کریں گے.
صحیح ماشاء اللہ، جزاک اللہ. مزید بھی ہمارے ساتھ کالز ہیں، آئیے سنتے ہیں وہ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں. جی
سوال کچھ یوں ہے کہ اگر امام سے نماز میں عمل کثیر ہو گیا ہے تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید کال سنائیں.
جی میرا نام محمد صدیق ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ قرض میں دی رقم جو ہوتی ہے کسی بندے کو ہم قرض میں دیتے ہیں، تو قرض میں ہم دینے کے بعد اس سے تقاضا مطلب اس طرح دیے کہ بھئی آپ دے دیجیے گا، اب وہ اس طرح تو نہیں کہ کوئی مخصوص کے دین پہ کیے گئے ہیں، ایسا تو نہیں تھا، بندے کی مجبوری میں وہ قرض دے دیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی مرضی سے دے گا یا میں تقاضا کر سکتا ہوں، یعنی کوئی ایسی ترتیب بنا لی جائے کہ وہ مجھے قسطوں میں دے، یا اس طرح مطلب اس پہ تھوڑا زور ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں؟
صحیح. جی مزید بھی سوال سنائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں قمر زمانہ داری پنڈ خان سے بول رہا ہوں، اور میری یہ مجھ سے بڑا سوال ہے کہ دکان پہ عموماً یہ بھکاری جو آتے ہیں، ان میں سے اکثر جو بھکاری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دے اس کے نام کا جس نے تمہیں دی ہے، ظاہر سے وہ شکل سے ایسے لگتی بھی نہیں ہے، لیکن ان کا طریقہ کار یہ. ابھی ایسی بھکاری کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟
صحیح. جی مزید بھی کال ہو تو سنا دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ گھر پہ کبوتر رکھ سکتے ہیں؟
سوال کیا ہے؟ گھر پہ کبوتر رکھ سکتے ہیں. امام صاحب اگر عمل کثیر ان سے ہو جائے، تو اب اس سے مقتدی کی نماز پہ کیا فرق پڑتا ہے؟
ظاہر ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ ضامین ہوتا ہے, یعنی مقتدیوں کی نماز اسی کی نماز کے ساتھ ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ امام کی نماز سرے سے ہوئی نہیں, بے وضو نے نماز پڑھا دی, تو پیچھے کسی نمازی کی نماز نہیں ہوگی. لہذا اگر اس نے عمل کثیر کیا کہ جس سے اس کی نماز فاسد ہو گئی ہے, تو پیچھے جتنے بھی مقتدی ہیں ان کی نماز بھی فاسد ہو گئی, اب نئے سرے سے نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی.
تو امام کو بتا دینا چاہیے,
تو ظاہر ہے یعنی نماز ہی گئی اس کی, اس پر لازم ہے کہ اس لوگوں کو بتائے گا کہ عمل کثیر مجھ سے ہو گیا ہے,
دوبارہ جماعت
کر لیں, تو دوبارہ جماعت کروائی جائے گی.
دوبارہ جماعت کر لیں, ماشاء اللہ. ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں صدیق بھائی باب المدینہ سے, انہوں نے سوال کیا تھا کہ قرض کی رقم کا تقاضا کیسے کیا جائے.
یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے کوئی طے نہیں کیا کہ کب دینا ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, اس کو دے دیا ہے کہ جب آسانی ہو دے دینا. تو دیکھیں جو قرض ہوتا ہے اس میں یہ لازم نہیں ہوتا کہ جو مدت مقرر کی ہے اسی پہ جا کے وہ دے گا, اس سے پہلے بھی اس سے تقاضا کیا جا سکتا. نہیں, عام طور پہ یہ جو دستی یا دستگرداں اس کو بولتے ہیں کہ اس وقت دیا ہے ادھار کہ یہ رقم میں آپ ادھار مانگی, ادھار اس کو دے دی, تو اس کا تقاضا کبھی بھی کیا جا سکتا ہے.
صحیح.
ہاں, اب انہوں نے دے دیا اس کو, اب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تنگ دست ہے.
صحیح.
ابھی نہیں دے سکتا آرام سے, تو پھر حدیثوں کے اندر اس کی بڑی ترغیب آئی ہے کہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ نرمی برتے.
صحیح.
بلکہ بندہ دینے پر قادر بھی ہے, اس کے ساتھ بھی اگر آسانی برتتا ہے. تو بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ بنی اسرائیل کے, پچھلی امتوں کے ایک شخص کی اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس وجہ سے مغفرت فرمائی کہ اس نے اپنے غلاموں کو یہ کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی معسر آتا ہے, یعنی تنگ دست آتا ہے
جی,
جس کو قرض دیا ہوا ہے, تو اس کو دیکھو, اگر معاف کر سکتے تو اس کو معاف کر دے. سپاہ کا خلاصہ یہ, اور اگر وہ دینے پہ قادر ہے تو اس کے ساتھ بھی نرمی برتو, مہلت دینا چاہے مہلت دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. تو بہرحال اس میں عقل مندی اور تمام معاملات کو دیکھ کر جو ہے وہ جو حالات ہیں اس کے مطابق اس نے کام کرنا ہے کہ تقاضا وہ کر سکتا ہے, لیکن تقاضا کرنے میں کہ کوئی خلاف شرع کام نہ کرے, ایسی گفتگو نہ کرے, ایسی بات نہ کرے کہ جو شریعت کے خلاف جاتی ہو, جھوٹ نہ بولے اس کے اندر, مختلف کاموں کے اندر نہ پڑے. تو وہ تقاضا کر سکتا ہے, اس سے مانگ سکتا ہے کہ بھائی میرا قرض واپس کرو. ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ قسطیں باندھ سکتے ہیں لینے کے لیے, تو یہ بھی ان کے اختیار کے اندر ہے, چاہے اس کی قسطیں باندھ دیں کہ قسطوں کے اندر جو ہے وہ اس سے اس رقم کو وصول کریں. لیکن جتنی نرمی کریں گے, جتنی آسانی کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ, ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ لوگوں کو وہ معاف کر دیا کرتا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں جو ہے وہ زیادہ معاف کرنے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا اس وجہ سے. تو اس لیے جتنی زیادہ نرمی کریں گے اتنا ہی زیادہ بروز قیامت انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا.
تو یہ مطلب جو اس کا لب لباب اور خلاصہ غالباً یہ سمجھا جائے کہ اگر مدت مقرر نہیں ہوئی قرض دینے والے نے کوئی, کہ جب بھی آپ کے پاس سہولت ہو دے دیجیے گا, تو اب وہ اس سے پہلے بھی مانگ سکتا ہے.
مدت مقرر ہوگی تو بھی مانگ سکتا ہے.
مدت مقرر ہوئی تو بھی مانگ سکتا ہے. یہی پوچھنا
دیا جاتا ہے نا, رقم جو دی جاتی ہے نا یہ قرض کہلاتی ہے, جس کو دستگرداں یا جو ہے وہ دستی بولتے ہیں.
جی
ٹھیک ہے نا, تو وہ اس وقت جو دیا ہے نا, تو یہ کوئی کسی چیز خرید و فروخت کے بیچ میں نہیں ہو رہی چیز بات.
تو مدت اگر مقرر ہو گئی کہ سال بعد دوں گا میں, ٹھیک ہے نا, تو اس سے پہلے مانگنا یہ خلاف مروت نہیں ہوگا.
وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ مانگ سکتا ہے, اس کو تقاضا وہ کر سکتا ہے کہ مجھے آپ قرض جو میں نے دیا وہ واپس کریں آپ, یہ اس کو اختیار حاصل ہے. ٹھیک ہے,
تو پھر وہ اس طرح بھی لوگ اس جس نے اعلیٰ کے مدد کیے, دیکھا جائے تو جس نے قرض دیا ہے وہ ایک طرح سے تعاون کیا ہے, تو وہ تو اس کے بارے میں پھر بد دل ہو جائے گا کہ یہ تو کیسا ہے کہ مجھے
چیز
قرض دیا بھی اور وقت سے پہلے ہی مانگنا بھی شروع کر دیا.
اپنی بات کو پورا کرنا چاہیے, چاہیے یہی کہ وہ پورا کرے. لیکن اگر وہ مطالبہ کرنا چاہتا ہے تو میں, اب مثال کے طور پہ میں نے آپ کو قرض دیا ہے تو میں آپ سے مانگنا چاہوں تو مانگ سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ اب میں انتظار کروں پورے سال کا, اور مجھے حاجت جو ہے وہ چھ مہینے میں پڑی ہوئی ہے, تو میں آپ سے مطالبہ کر سکتا ہوں چھ مہینے کے اندر کہ مجھے میرا قرض آپ واپس کریں, مجھے خود حاجت ہے. ہاں, ایک ہوتا ہے دین, جو خرید و فروغ کے مقابل ہوتا ہے, اس میں مدت جب مقرر ہو جاتی ہے تو پھر بندہ وہاں جا کے مدت کے مطابق ہی اس کو طلب کرتا ہے. لیکن یہ جو بات چل رہی ہے نا, وہ قرض کی چل رہی ہے.
قرض کی,
یہ قرض کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے مطالبہ کر سکتا ہے.
اور جو ادھار میں کوئی چیز خریدی ہے تو جتنی
جو مدت مقرر ہوئی اسی پہ جا کے پھر وہ دینا لازم ہوگا. مطالبہ پہلے بھی کر سکتا ہے,
صحیح,
لیکن اس پر جو دینا لازم ہوگا وہ اسی وقت ہوگا.
ٹھیک. قمر زمان بھائی ہمارے پنڈ دادن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو پیشاور بھکاری جو ہوتے ہیں آج کل, جو گلیوں بازاروں وغیرہ میں پھرتے رہتے ہیں, سدائیں لگاتے ہیں, اب رمضان آئے گا تو پھر ان کا ہی گویا کہ سیزن شروع ہو جائے گا, یہ دکان پر آ کر اس طرح سدا لگاتے ہیں کہ دو اس کے نام پر
جس نے آپ کو دیا. ہاں نہیں بالکل نہیں. اصل میں دیکھیں حدیث پاک کے اندر اس کی وعید آئی ہیں کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر سوال کرے اور اس کو نہ دیا جائے, لیکن اس کی قید علماء نے یہ لگائی ہے کہ جب کہ وہ ناجائز سوال نہ کرے, اور دوسرا یہ کہ اس کی حالت ایسی نہ ہو جیسے پیشاور بھکاری ہوتے ہیں
جی,
تو یہ کسی بھی طریقے کا سوال کرتے ہیں تو ان کو دینے کی اجازت نہیں ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ یہ پیشاور ہے, خود کما سکتے ہیں اور کما کر جو ہے وہ اپنا گزارا کر سکتے ہیں, صرف پیشے کے طور پر پروفیشنل ہیں کہ مانگ رہے ہیں,
نظر آتا صورت ہے, میں پتا ان چل جاتا ہے پروفیشنل.
اب وہ دیکھیں وہ تو ایک الگ بات ہے کہ پتا چل جاتا ہے اور نہیں پتا چلتا, کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پتا چلانا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال جو پروفیشنل نظر آتے ہیں, جب آپ کا ذن غالب اس کے اوپر ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہے ہی پروفیشنل, یہ جو ہے وہ پیشاور بھکاری ہے, یہ مانگنے والا ہی ہے, تو یعنی کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ رقم ہوگی بھی, تو ایسے کو دینا شرعاً جائز نہیں ہے. علماء نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا, اور حدیث پاک میں ایسوں کے مانگنے والے جو ہیں, اس طرح کے جو مانگنے والے ہیں ان پر سخت وعیدیں آئی ہیں کہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو چہرے پہ گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی ان کی, ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے
جی, اپنے لیے انگارہ جمع کر
جی.
تو اس طرح کی یہ مسجدوں میں اگر کوئی مانگے,
مسجد میں مانگنا تو اپنی ذات کے لیے مانگنا جائز ہی نہیں ہے,
صحیح,
اس کے سوال کی تو اجازت ہی نہیں ہے.
صحیح, امام صاحب اس کے لیے اعلان کر سکتے ہیں.
دیکھیے وہ پھر ایک صورت یہ بنے گی کہ امام صاحب واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے اور لوگ جو ہے وہ امام صاحب کے کہنے پر دیں گے, تو ٹھیک ہے, طریقے کے ساتھ امام صاحب احتیاط کے ساتھ اور پوری جانچ پڑتال کے ساتھ سمجھ بوجھ کر پھر اعلان کرتے ہیں تو کرنے میں مسئلہ.
اس صورت میں بھی حضور پھر وہ مسجد ہی میں دیا جائے گا, مسجد کے باہر
وہ تو دے سکتے ہیں,
پھر دے سکتے ہیں,
پھر دے سکتے ہیں جب امام صاحب اعلان کریں گے تو.
اچھا اچھا ٹھیک, جزاک اللہ تعالیٰ خیرہ. ہمارے ایک اور اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا, گھر میں کبوتر رکھنا کیسا ہے؟
کبوتر پالنا اس حوالے سے اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ کی 16ویں جلد کے اندر تفصیل لکھی ہے
جی,
کہ کبوتر پالنا ویسے تو جائز ہے لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں کہ کبوتر کس صورت میں آپ پال سکتے ہیں. نمبر ایک, پہلا تو یہ کہ جو بھی پالتو جانور ہے جس کو پالنے کی اجازت ہے, چاہے کبوتر ہو, چاہے طوطا ہو, چاہے مینا ہو یا دوسرے کوئی جانور ہو, تو ان کو پالنے میں شرط یہ ہے کہ ان کا بھرپور خیال رکھا جائے گا, ان کی غذا کا خیال رکھنا ضروری ہے, حتیٰ کہ علماء نے یہ فرمایا کہ 70 مرتبہ ان کو دانا پیش کرے دن میں, دانا پیش کرے, یعنی اس مقصد یہ ہے کہ ان کی غذا کا خیال رکھنا, 70 مرتبہ ضروری نہیں ہے لیکن ان کی غذا کا خیال رکھنا.
نہیں تو یہ 70 مرتبہ, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ 70 مرتبہ بار بار پیش کریں یا وہیں رکھ دیا جائے تو یہ 70 بار کاؤنٹ ہو جائے گا؟
70 بار وہ کوئی اعداد نہیں ہے, صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ اس کی غذا کا, اس کی خوراک کا خیال رکھنا ہے. اور دوسرا, کبوتر پالنے میں بعض جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کبوتر پالنے والے جو ہے وہ کبوتروں کو اڑانے کے لیے کنکریاں مارتے ہیں. یہ کنکریاں بعض اوقات دوسروں کے گھروں کے اندر جاتی ہیں, آنکھ میں لگ جاتی ہیں, تو یہ کام جو کرتے ہیں یہ ناجائز ہے.
صحیح.
اسی طرح کبوتر کو بیچنے نہیں دیتے, بیٹھتا ہے تو اس کو وہ نوکیلی ڈنڈی سے مارتے ہیں جس سے وہ اڑ جاتا ہے, یہ ناجائز و حرام ہے, اذیت ہے. اسی طرح کبوتر باز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں کبوتر اڑاتے ہیں, پورا گول چھوڑتے ہیں تو وہ دوسرے کا کبوتر ساتھ لے آتے ہیں, یہ ناجائز و حرام ہے.
اچھا.
یہ چیزیں جو اس کے اندر ہوتی ہیں, اس طرح کا جو معاملہ کیا جاتا ہے یہ ناجائز و حرام ہے. ویسے ہی کسی نے کبوتر پالے ہیں, گھر کے اندر کبوتر رکھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی غلط کام اس کے اندر وہ نہیں کر رہا جو ہم نے بیان کر دیے, ان کا خیال بھی رکھ رہا ہے, تو پھر کبوتر پالنے میں اصل کوئی حرج نہیں ہے.
ماشاء اللہ, جزاک اللہ تعالیٰ خیرہ. مزید بھی ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. حضور,
عظیم بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ درود پاک جو ہے نا وہ وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ دعائیں قنوت جو پڑھی جاتی ہیں وتروں میں, کیا کیسے ایک رکعت میں ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں, قل هو اللہ کے بعد وہ پڑھنی چاہیے یا سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد دعائیں قنوت پڑھ لینی چاہیے؟
صحیح جی. مزید کال سنائیے.
ایک آدمی روزانہ 300 کلومیٹر سفر کرتا ہے, 150 جانے کا سفر کرتا ہے, 150 آنے کا, وہ یہ 150 جانے کا اور 150 آنے کا یہ 3 چکر لگاتا ہے, تو اگر اس کی نماز رستے میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیا وہ نماز قصر پڑے گا یا مکمل نماز پڑے گا, اور قصر کے دوران کیا پوری نماز پڑھی جاتی ہے یا صرف فرض پڑ جاتے ہیں؟
ٹھیک ہے, انشاءاللہ عزوجل ابھی دونوں سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے لیتے ہیں. عظیم بھائی ہمارے سیالکوٹ, ضیاء کوٹ سے. بغیر وضو درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟
بغیر وضو درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جتنا ادب کریں گے اتنا اچھا ہے. تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا چاہیے، لیکن بھرپور کوشش یہ ہو کہ دن کے اندر یا رات کے اندر کوئی ایک وقت مقرر کر لیں جس میں با وضو با ادب بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مخصوص تعداد کے اندر درود پاک پڑھ لیا کریں. چلتے پھرتے آپ ویسے بھی با وضو رہنا چاہیے بندے کو، جتنا با وضو رہے گا اتنا ہی فائدہ ہوگا، لیکن وضو کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو بے وضو بھی اگر کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، پڑھ لے ثواب ملے گا. لیکن جو عرض کیا ہے، وقت مقرر کر کے با ادب طریقے سے با وضو پڑھیں گے تو اس کے فوائد جدا گانا حاصل ہوں گے.
صحیح. وتر میں دعائے قنوت جو ہے، یہ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد پڑھنی چاہیے یا سورت کے بعد؟
سورت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اور ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ نیچے باندھ کر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھی جائے گی. سورت پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ دعائے قنوت نہیں پڑھی جائے گی.
نہیں پڑھی جائے گی. صحیح. جزاک اللہ. اور ایک اور سوال تھا ہمارے اسلامی بھائی کا، روزانہ کم و بیش 300 کلومیٹر سفر کرتے ہیں، تو یہ قصر کی نماز کس طرح کریں گے اور قصر کریں گے یا نہیں؟
یعنی یہ روزانہ کر، جسے بتا رہے تھے کہ 150 کلومیٹر دور جاتے ہیں اور 150 کلومیٹر واپس آتے ہیں، تو 150 کلومیٹر تو یہ شرعی مسافت ہے. یعنی شہر سے اگر اتنا دور بندہ جا رہا ہے اپنے شہر سے دوسرے شہر میں، دوسری بستی میں، کہ جو اس کے علاقے سے تقریباً 92 کلومیٹر دور ہے،
منیمم
92 کلومیٹر، تو اگر وہ وہاں پر 15 دن سے کم کے لیے جا رہا ہے، جیسے یہ جاتے ہیں روزانہ آنا جانا، تو پھر اس صورت میں وہ قصر کرے گا. یعنی شہر سے نکلتے ہی اب جو نمازیں اس نے پڑھنی ہے وہ قصر پڑھنی ہے. تو یہ جو اپنی صورتحال بتا رہے ہیں، اس میں جب تک یہ اپنے شہر میں واپس نہیں آ جاتے، یہ قصر نمازیں ادا کریں گے. اور قصر جو ہے وہ ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہوتے ہیں، ان 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض ادا کرنے ہیں. اور اگر کوئی ان کو پریشانی نہیں ہے، کسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، سکون میں ہیں، تو اس صورت میں سنتیں اور نوافل بھی یہ ادا کریں، چھوڑے نہیں. یعنی عام لوگوں میں یہ تصور ہوتا ہے، یہ ذہن ہوتا ہے کہ قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف فرض پڑھو، سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے. ایسا نہیں ہے، سنتیں پڑھنی چاہیے، سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے. ہاں آپ افراتفری کے اندر ہیں، بھاگا بھاگی کے اندر ہیں، نکلنے آپ نے وہاں سے، تو اب وہاں پر آپ فرض پڑھ کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، تو اس کی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے.
صحیح صحیح. تو یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا 92 کلومیٹر ہے، یہ شہر سے نکلنے کے بعد 92 کلومیٹر شروع ہوں گے؟
جی، شہر سے نکلنے کے بعد 92 کلومیٹر شروع ہوں گے.
صحیح. اچھا، اب وہ اس نے سفر کرنا ہے 150 کلومیٹر، جیسے یہاں باب المدینہ سے حیدرآباد جانا ہے، لیکن ابھی 92 کلومیٹر پورا نہیں کیا اور اس سے پہلے کہیں ہوٹل وغیرہ پر رکتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو پھر
تو یہ قصر ہی پڑھیں گے. شہر سے نکلتے ہی اب جو انہوں نے نماز پڑھنی ہے ظہر، عصر اور عشاء کی، اس میں انہوں نے فرض قصر کرنے، دو دو رکعتیں پڑھنی ہیں.
ابھی 92 کلومیٹر سفر پورا نہیں ہوا،
شہر سے نکلے تو انہوں نے قصر شروع کر دیں.
اس میں کیا قصد دیکھا جائے گا کہ 92 کلومیٹر سے زیادہ قصد
ان کا ارادہ ہے کہ میں نے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور جانا ہے اور 15 دن سے کم کے لیے جانا ہے.
ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اس تھوڑے سے وقت میں ہم نے اس سلسلے میں شرکت کی، میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا الحمدللہ عز و جل، یقیناً آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور پوچھنے کی جھجک اور شرم ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ختم کر دے، اور ہمیں علم دین کی پیاس نصیب کر دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.